نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد الحمد لله آج ہماری 15th کلاس ہے سورہ کی ماشاء اللہ الحمد للہ اور ابھی تک کافی کچھ آپ لوگوں نے سیکھا سیرت کے کی کلاسز سے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پریکٹیکل لائف میں کچھ رہنمائی کرتی ہے سیرت الحمد للہ اور خاص طور پہ اب دیکھیں قرآن میں ہم سورۃ الانعام پڑھ رہے ہیں اب سبحان اللہ وہی ہمارا ٹاپک یہاں پہ ہے اور وہی ٹائمنگ ہے ایگزیکٹلی سورۃ الانعام ہجرت سے ایک سال پہلے نازل ہوئے اور یہ جو ٹائمنگ چل رہی ہے جہاں پہ ہم سیرت میں اس طرح ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کیسا انتظام ایک ہوا ہم اتفاق سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک ٹائمنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی ہم ہجرت سے کچھ پہلے کئی واقعات سے گزر رہے ہیں الحمد للہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا اور کیا پڑھا تھا وفات کا پڑھا تھا عام الحزن غم کا جو سال تھا اچھا ٹھیک ہے کسی نے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اتنا زیادہ ان کو ماشاء اللہ سیرت پڑھنے سے فائدہ ہوا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع ان کو عطا کیا تو سیرت پڑھی جائے بہت ہی زیادہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہیں الحمد للہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیپٹر ہے مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب اور یہی آیات ہم سورۃ الانعام میں پڑھ چکے ہیں بالکل یہی ٹاپک ہے تو آپ کو سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرکین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے عناد کے طور پر یعنی دشمنی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا یعنی معجزات طلب کرتے تھے کہ معجزے دکھائیں چنانچہ ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے باہم مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشد و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے ہوئے جلدی سے تشریف لائے ہاں آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی کون سے حالات گزرے ہمیں بہت یہ فوکس رہنا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ دیکھتے رہیں کہ پیچھے ابھی کیا ہوا ہے ہمارا کیونکہ گیپ آ جاتا ہے کلاسز میں تو ہم میرے ذہن سے نکل جاتی ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا غم گزر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر تکلیف میں ہیں اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کی ایک بہت قریبی دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی جو آپ کا ساتھ دیتی تھی اور اس کے بعد یہ جو سارا پیریڈ گزرا بائیک آٹ کا اس کے بعد آتے بھی کفار کے اندر کوئی لچک نہیں آئی کوئی نرمی نہیں آئی ابو طالب کی وفات ہوئی کوئی نرمی نہیں آئی خدیجہ کی وفات ہوئی کوئی نرمی نہیں آئی ابھی تک ان کے سٹانس میں کوئی فرق نہیں اور وہ طرح طرح سے کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ستایا جائے اب ان کو یہ چونکہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم نشانی مانگتے ہیں تو آگے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو اب وہ اسی چیز کو پوک کیے جا رہے ہیں کہ دکھاؤ نہ نشانی دکھاؤ نہ نشانی یعنی وہ ایک ضد انہوں نے پکڑ لیا اب جب انہوں نے بلایا کہ آئیں ہم اکٹھا ہوئے ہیں آپ سے ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسلام لانا ہے شاید کوئی بات پوچھنی ہے تو دوڑے چلے گئے دیکھنے کہ اتنی یعنی آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے حالات ہو چکے تھے بائیک آؤٹ کے بعد کہ وہ انتہائی نحیف ہو گئے تھے یعنی اس قدر ویکنیس ہو گئی تھی ان کو کیونکہ وہاں پہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا وہاں پہ کوئی ان کو سہولیات کسی قسم کی بھی نہیں تھی تو اس قدر ان کے لیے یعنی یہ وقت بھی بہت زیادہ فزیکلی بھی مینٹلی بھی ایک اتنے بڑے اس سے گزر گئے ہیں ٹراما سے یہاں پہ تو چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو کہتے ہیں ٹراماٹائز ہو گئے اور یہ 3 سال ایک ٹراما میں رہے ٹھیک ہے. اور اب آ کے بھی دوسری طرف دیکھیں وہ تو لوگ ویسے ہی تیار بیٹھے ہیں جیسے کہ اٹیک کرنے کے لیے پھر وہ دوبارہ شروع ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دیکھیں کہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے بس کافی تمہیں سمجھا دیا ہے آپ جاؤ, ان لوگوں سے تو کیا فائدہ, انہوں نے کبھی نہیں سمجھنا کہ خام خواہ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں, ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا فوراً, کہ ہم کہتے ہیں یہ نہیں کبھی سمجھے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کوششیں اینڈ تک ہیں, آخر وقت تک, کہ جو ہی انہوں نے بلایا دوڑے چلے گئے. انہوں نے کہا آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھی, موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی, عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں, کوئی میریکل دکھائیں. وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے خرق عادت یعنی سپر نیچرل قسم کے معجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبعی اعمال پر قدرت ہیں, جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں, اس طرح پیغمبر کے پاس شاید ایک پاور ہے کہ وہ ایسے سپر نیچرل میریکل دکھا سکتا ہے. اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بزرگ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کوئی نیک لوگ ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سپر نیچرل پاور ہے, یہ ہمیں کچھ دکھا سکتے ہیں, یہ کچھ غیب بتا سکتے ہیں, یہ ہماری کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں, یہ کچھ بات اللہ سے منوا سکتے ہیں, اس طرح کے کانسیپٹ ہمارے بنے ہیں. چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ یہ تجویز پیش کی کہ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں تاکہ جو ہے نا یہ زمین پلین ہو جائے, ہم یہاں پہ کچھ کر سکیں اور اس علاقے کو مستقل زمین میں تبدیل کر دیں, یعنی بالکل پلین فلیٹ زمین, اور اس میں نہر جاری کر دیں, یا ہمارے جو آبا اجداد گزر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں. جسے آپ کس قسم کے معجزات مانتے تھے. اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے, اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں آیات اتاری اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں, یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں, یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں, یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاصل کر دیں, یا آپ کے لیے سونے کا گھار ہو یا آسمان پر چڑھ جائیں. اور صرف اس سے نہیں ہم نے ماننا کہ آپ آسمان پہ چڑھ رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں, صرف چڑھتے ہوئے دیکھ لیا تب نہیں مانیں گے, بس کتاب بھی لا کے دکھائیں کہ ہم دیکھیں کہ آپ کتاب لے کے اوپر ہیں. دیکھیں آپ کی ایسی نان سینس قسم کی باتیں ہیں. انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک سبحان اللہ ایک اس میں پھنس گئے ہیں نا, ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ جانے دکھانا, ایک طرف یہ لوگ کیسے کیسے یعنی اس ایک ہی چیز کو بار بار اسی چیز کو وہ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں معجزہ ہی چاہیے تبھی ہم مانیں گے. اصل میں جس نے ماننا ہوتا ہے نا وہ ایسی باتیں نہیں کرتا کہ معجزے لا کے دکھاؤ, جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ہدایت کو دیکھتا ہے, وہ یہ نہیں مطالبے کرتا ڈیمانڈ کرتا. ان کی ڈیمانڈ کس لیے تھی؟ کچھ سیکھنے کے لیے نہیں تھی, کچھ سمجھنے کے لیے نہیں تھی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے کہ دیکھا نہیں لا کے دے سکتے تھے, وہ تو وہ بھی پروفیٹس تھے انہوں نے تو لا کے دکھا, آپ کیوں نہیں لا کے دکھاتے تھے, آپ اتنے ہی سچے ہیں لا کے دکھائے. اب دیکھیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزر رہی ہوگی, کیسا محسوس کر رہے ہوں گے دن اور رات, ہمیں کوئی ایسا کہنے لگے کہ اچھا اس چیز کا جواب بتاؤ نہ, تمہارے پاس کوئی جواب نہیں, بتاؤ نہ جواب, دن رات آپ کے پیچھے کوئی پڑ جائے تو آپ کا کیا حال ہو, چاہے آپ ہنستے ہیں تب انسان کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر ہاں سورۃ الانعام کی آیت 109 انہوں نے بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے. اب دیکھیں قسمیں بھی کھا لی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں اسے دکھلا دے اور امید باندھی کے مسلمان ہو جائیں گے. اس پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں, جو کچھ یہ لوگ طلب کر رہے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے عذاب دیا جائے گا, پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا, یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے. تو آپ نے کیا فرمایا, توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے. سبحان اللہ, آپ سوچ سکتے ہیں, جسٹ صرف تھوڑا سا امیجن کریں कि ये कुछ लोग पीछे पड़े हैं, इतने ज्यादा पीछे पड़े हैं कि उन्होंने दिन रात नाक में दम की है कि मौजा दिखाए मौजा दिखाए। अब अल्लाह ताला ने फरिश्ता भी भेज दिया, आपके पास इख्तियार है, अब चाहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि ठीक है मौजा दिखा दिया जाए, इनके मुंह पे देखे मारा जाए, इनको पता चले कि ये जो आज तक कह रहे थे ना, देखो मैं हक कह रहा था। एक तरफ अपनी जात है ना, आपकी जात हक साबित हो जाती, दूसरी तरफ क्या था, अगर ये नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर अजाब आ जाए। एक तरफ अपनी जात की जिसको कहेंगे तस्कीन है ना, हम नबियों के लिए तो अना नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जात की एक तस्कीन है कि मेरी जात ऊपर हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि ओ हाँ ये तो जो हम कह रहे थे वो गलत है, उनके मुंह पे बात मार दी जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, अजाब उनके लिए। अच्छा हम सोचे अपने आप को इस जगह पे रख के कि अगर हम इस जगह पे हों तो हम कहेंगे कि बस दिखाओ उनको, अब इनको मजा चखना चाहिए, अब इनको पता चलना चाहिए। आपको कोई सवाल ही पूछ ले कि अब बताओ ना, तुम इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है क्या, अब हम मुसलमान साहब हो जाएंगे जब आप इस सवाल का जवाब बता देंगे, आप इस सवाल का जवाब लेकर आए, तो आप कहीं से उल्टे सीधे करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं भी वो मानते तो आप इसी तरह भी कोशिश करेंगी, और उसके बावजूद भी हो तो अब दिल से ना एक दुआएं ऐसी निकलने शुरू हो जाती है हमारे पास। अब वो हमारे पास तो जिब्राइल अलैहि सलाम नहीं लाकर आ सकते, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन अब अल्लाह करे इसके साथ ऐसा होगा फिर पता लगेगा, खुद ही जहन्नुम में जाएगी तो फिर पता लगेगा। ऐसे हम कितनी बेखबरें हैं, और नबियों का जर्फ देखे आप, हम थोड़ी किसी से बात सुनते हैं तो एकदम दिल से निकलता है कि अब इसको मजा चखे ही तो फिर ही पता चले, अब अल्लाह करे इसको कभी भी ना ईमान मिले। और वो देखे कि फिर भी कह रहे हैं कि अल्लाह रहमत की और तौबा का दरवाजा ही खुला रहे, हालांकि इसमें क्या है, रोज ताने सुनने पड़ेंगे, सोचिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रोज ताने सुनने पड़ेंगे, रोज बातें सुननी पड़ेंगी, रोज वो कहेंगे अच्छा दिखाते, उनको तो नहीं पता ना कि जिब्राइल अलैहि सलाम आए और ये ऑप्शन मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह अकबर, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहलू इख्तियार कर लिया तो उनकी तजावीज का जवाब नाजिल हुआ, कुल सुभान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशरुर रसूल, आप कह दें मेरा रब पाक है, मैं तो इसके सिवा कुछ नहीं कि एक बशर रसूल, मैं सपना आप बता दें कि मैं क्या हूँ, ये नहीं है कि अच्छा तुम मुझे बताते हो तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, नहीं मैं तो एक बशर रसूल। सुभान अल्लाह, आज ही आप देखें तो मतलब ये है कि जो खवारिज और मौजज़ात लाने पर खवारिज और जो हर के आदत जो चीजें और जो मौजज़ात है उन पर लाने पर काबिल नहीं हूँ, क्योंकि इसकी कुदरत अल्लाह सुभानहू व तआला के साथ खास है और वो इस बात से पाक है कि इसकी कुदरत में कोई इसका शरीक हो, और मैं तो महज तुम जैसा बशर हूँ। सुभान अल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, और आज ही देखें आपको मिलती है। अल्लाह अकबर, लिहाजा मुझे इन मौजज़ात के लाने की कुदरत नहीं, हाँ तुम्हारे दरमियान मुझे जो इम्तियाज हासिल है वो ये है कि मैं रसूल हूँ, मेरे पास वही आती है, और तुम लोग ना रसूल हो ना तुम्हारे पास वही का इख्तियार है ना तुम्हारे पास वही आती है, बस जो निशानियाँ तुम लोगों ने मुझसे तलब की है ना वो मेरे हाथ में है ना मेरे इख्तियार में, बल्कि इनका मामला अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ है, अगर वो चाहे तो इन्हें तुम्हारे लिए जाहिर फरमा दे और इनके जरिए तुम्हारे दरमियान मेरी तायीद कर दे, और अगर चाहे तो इन्हें मुअख्खर कर दे, और तुम लोगों की बेहतरी और मसलहत बहरहाल इसी है, यानी सब कुछ अल्लाह के हाथ में दे दिया, अपने लिए बता दिया मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम जैसा एक बशर हूँ, बस सिर्फ ये कि मेरे पास वही आती। अच्छा आप सोचिए, आपसे कोई जब ये क्वेश्चन करते हैं लोग और आपको लगता है कि ये तो डाउट करने लगेंगे, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, फिर अच्छा आप मुसलमान है तो आप इस बात का जवाब देना, अब हम उल्टे सीधे किसी तरह से भी बन पाएंगे ना उनको जवाब दे के, अब हमारी कोशिश होगी कि मैं हार ना जाऊँ, ये नहीं कभी कहेंगे कि देखिए मुझे नहीं इसका इल्म, हम कभी ये कंसेस नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया नहीं मेरे हाथ में नहीं है, इसमें अपनी हद तक नहीं समझी कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कहेंगे देखो ये कैसा रसूल है कि इसके हाथ में ही कुछ नहीं, तो क्या हमारे लिए हमारी जात बड़ी होती है ना, अपने आप को कैसे नीचा देखे, अपने आप को कैसे ये शो करें कि मेरे पास इल्म नहीं, मैं ये कैसे दिखा दूं, तो जब तक ये जात बड़ी रहती है ना इसीलिए फिर दीन का काम नहीं होता। अल्लाह अकबर, इतने बड़े मकाम वाले, और देखो अल्लाह ताला ने इसी मतलब की सूरह आम में ताकीद फरमाई है, तो सूरह हम पढ़ रहे हैं कि आप कह दें कि निशानियां तो बस अल्लाह के पास है, तुम्हें क्या खबर कि जब वो आ जाएंगी तो ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह को पता ही नहीं ईमान लेकर आएंगे, और आगे इसकी एक सुभान अल्लाह आगे इसकी एग्जाम्पल आ रही है, यानी अम्बिया और रसूल और खवारिज وہ معجزات برپا نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے. البتہ وہ انبیاء اور رسل کی تکریم اور تائید اور ان کی نبوت اور رسالت کے اسباب کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرماتا ہے. یعنی معجزے یاد رکھیں یہ انبیاء کی طاقت نہیں ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہ جب وہ آیات آئی تھی سورۃ المائدہ میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بِإِذْنِ کہ میرے اذن سے وہ یہ پرندے کو پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا. خود کسی پیغمبر میں طاقت نہیں ہے. یہ جو ہم سوچ لیتے نا کہ ان کو پتا ہی اتنے پہنچے نہیں, ان کو پتا ہے میرے دل کا حال کیا, ان کو پتا ہے میرے ساتھ فیوچر میں کیا ہونا ہے, ان کو پتا ہے کہ میرے حالات کیا. یہ غلط ہے, یہ شرک ہو گیا نا. جب آپ پیغمبر کے لیے بھی نہیں یہ سوچ سکتے کہ ان کے ہاتھ میں اختیار ہے تو اور کسی کے پاس کیسے ہو سکتا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے, حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھا دیجیے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ کہ سورۃ الانعام میں اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھا کر لیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور پھر فرمایا سورہ رعد میں اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی یا جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. حقیقت یہ کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ کو ہدایت دے دیتا؟ سبحان اللہ, یہی بات ہمیں نہیں سمجھ آتی. اور کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلا دی جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی. اور اللہ کی سنت میں تغیر و تبدل نہیں ہے, اللہ کی سنت کبھی چینج نہیں ہوتی. اور اللہ کو معلوم ہے کہ دیکھ کر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے, اس لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھائی, کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بعد میں ایمان لے آئیں گے اور بہت سارے ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ابو جہل اور ایسے بڑے بڑے سردار تھے جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے, ابو لہب ایمان نہیں لے کر آیا تھا, مگر ان کی وجہ سے وہ لوگ جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں دکھایا. ہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی معجزہ بھی نہیں آیا, ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے تھے, کہ جو ہم بلکہ اس کے اوپر کتابیں بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات تھے, مگر وہ والے معجزے جو انہوں نے مانگے تھے ان میں سے کوئی معجزہ نہیں دکھا گیا. اللہ کی مرضی ہے جب چاہے جو معجزہ چاہے دکھا دے. اور ان میں سے ایک معجزہ تھا شق القمر کا, چاند کا دو ٹکڑے ہونا. جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے. اس سے عوام کو بھی باور کرایا جائے گا, یعنی ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ رسول نہیں ہیں بلکہ سخن ساز ہیں, یعنی خود ہی سے باتیں بنانے والے. چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تعین, یعنی کوئی تعین کوئی اسپیسیفک نہیں کریں گے, ان اسپیسیفک کوئی بھی نشانی طلب کی جائے. یعنی اب آپ کوئی بھی موجہ دکھا دیں, چلو پہلے ہم کہتے تھے صفا کو سونے کا بنا دو یا پھر چشمے جاری کر دو, چلے آپ سے وہ نہیں ہوتا, کچھ تو دکھائیں, کوئی موجہ دکھا دیں. انہوں نے کہا اب ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ تو کچھ بھی نہیں دکھا سکتے, تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے. مطلب کیا ہے؟ ہدایت لینا مقصد نہیں, بس لوگوں کو یہ دکھانا ہے دیکھو کتنے بے بس ہیں. اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں. چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دے, اللہ کوئی تو نشانی دکھا دے. چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا, سبحان اللہ, اور ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے, یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. یعنی بیچ میں ہیرا پہاڑ تھا, ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا تھا اور ایک طرف دوسرے ٹکڑا. جبل ابی قبیس وہی جگہ جہاں پہ اب وہ پرنس وغیرہ کے اپارٹمنٹ محل یا وہ بنے ہیں نا, وہ پہاڑ ایک طرف تھا چاند اور ایک دوسری طرف تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا گواہ رہو, اب دیکھ لو یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. اور اب وہ چاند کے جب گئے تھے تو انہوں نے دیکھا سبحان اللہ کہ اس کے اندر जैसे ट्रैक जैसे लाइन है, और इन साइंटिस्ट ने कहा कि कभी ऐसा हुआ है टाइम में हिस्ट्री में कि ये ट्रैक हुआ यहाँ से दो टुकड़े हुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये आज दिखाया, ये मोजा इस तरह से मोजा या आज इस चीज को इंसानियत के सामने दिखा दिया कि देखो वो जो 1400 साल पहले हुआ था वो सच था।
हालांकि अल्लाह चाहता था उसको बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अल्लाह, देखे और कुरैश ने ये निशानी खुल्लम खुल्ला वाजे तौर पे तबीर दौरानिए तक के लिए देखी, यानी ऐसे नहीं हुआ कि बस ऐसे आंख झपकते देखी और फिर वो हो गया, नहीं काफी देर वो देखते रहे, अच्छी तरह तसल्ली कर लो कि जो तुम देख रहे हो वाकई है। लेकिन चुना के इनके हाथों से तोते उड़ गए और वो भटकता रह गए कि ये क्या हुआ, ये तो हो ही गया। लेकिन ईमान नहीं लेकर आए और कहने लगे ये अबू कबशा के बेटे का जादू है, हम पर मोहम्मद ने जादू कर दिया। अल्लाह अकबर,
कुछ
न कुछ और देख लिया वो। आप सुभान, जिसको हिदायत नहीं मिलनी ना फिर उसके पास कितने बहाने, ये अल्लाह ही वाकई जिसको हिदायत दे दे और किसी का दिल पलट दे। तो अबू कबशा कौन थे, एंसेस्टर्स में थे, आबा में से थे और ननियाली में से थे, पर जब भी तो आप लीनियज में कहीं उनका नाम क्यों नहीं पढ़ते, वो ननियाल में से थे ठीक है, और वो उनका नाम क्यों लिया स्पेसिफिक, वो शाबाश ईसाई हो गए थे और चूंकि उन्होंने ये बुतपरस्ती छोड़ दी थी क्रिश्चियनिटी कहते थे, तो पहले ही वो उनको बुरा भला कहते थे कि ये देखो उसने अपना दीन छोड़ दिया, तो अब उनकी तरफ निस्बत करके ना कि उसने भी तो अपना दीन छोड़ा था ना, ये भी उसका ही बेटा है। एक आदमी ने कहा अगर इसने तुम पर जादू कर दिया तो सारे लोगों पर नहीं कर सकता, मुसाफिरों का इंतजार करो, यानी अभी कोई काफले आएंगे, अब चलो हम पे सारों पे जादू हो गया लेकिन उन पे तो नहीं हो सकता। मुसाफिर आए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ हमने भी देखा लेकिन कुरैश अपने कुफर पर मुसर रहे और अपनी ख्वाहिशात ही की पैरवी की, और गालिबन शते कमर का यह वाकया इससे भी बड़े और अहम वाकये इसरा और मेराज की तंबीह थी, क्योंकि यूं खुली आंखों चांद को फटा देख लेने से इसरा और मेराज का इम्कान भी आम जहन के लिए काबिल कबूल हो सकता है। वल्लाहु आलम, यानी इसरा और मेराज का जो वाकया है वो इसके बाद हुआ था, और शक्ते कमर पे जो यकीन कर लेगा तो उसको इसरा और मेराज पे यकीन करना भी आसान हो जाएगा। और सुभान अल्लाह, जब मैं आपके लिए ये पढ़ रही थी, हालांकि बहुत दफा ये पढ़ा भी हुआ पहले भी सुभान अल्लाह मेराज का वाकया, लेकिन रियली आई वाज मेस्मराइज्ड। सुभान अल्लाह, जो इसरा वल मेराज का वाकया है, और फिर जब इंसान इसमें साथ सफर करता है ना, जैसे कि हम साथ हैं ट्रेवल कर रहे, तो इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है कि अल्लाह की निशानियों में से वाकई एक निशानी है। और आप ये देखें, लुक एट द टाइमिंग, सुभान अल्लाह, टाइमिंग कौन सी है इसरा वल मेराज की, ये हिजरत से पहले का ठीक है, अब ये क्या गुजर चुका है इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और ये क्या गुजर रहा है, क्योंकि एक निशानी तो उस वक्त से मांग रहे हो, यानी आप खुद सोचेंगे जैसे हम जैसे लोगों हम कितने डिप्रेस हो जाएंगे उसके बाद, कि मतलब है कि मैं कोशिश कर करके थक गई, इट्स टू मच नाउ, और जो गुजर चुकी है वो भी टू मच था। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया इन्ना माल उसरी यसरा, और अल्लाह ताला ने जो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा सफर सबर का सबर 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 का, तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में वादा फरमाया है कि सबर करने वालों को अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देता है, सबर करने वालों के साथ अल्लाह अल्लाह मा साबिरीन, सबर करने वालों के लिए इनाम है, तो अल्लाह ताला ने वो इनाम दिया इस दुनिया में किस फॉर्म में, इसरा वल मेराज की फॉर्म में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए को कंसोल करने के लिए ना, कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने वो निशानियां दिखाई और वो चीजें दिखाई और वो सैर कराई, तो दुनिया वाले अगर आपको ठोकर मारते हैं ना, कोई ताइफ वाले और कोई मुशरिकीन मक्का, तो देखो अल्लाह ने आपकी कैसी मेहमान नवाजी फरमाई। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, इसरा वल मेराज, इसरा और मेराज, इसरा से मुराद है रातों रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से बैतुल मक़दस तशरीफ ले जाना, इसरा कहते हैं सैर को, ट्रैवलिंग इन द नाइट, رات کے وقت سیر کرنا. اور جب الاسراء ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی, وہ کون سی سیر تھی؟ وہ ہم معراج سمجھتے ہیں نا, جب ہم معراج کہتے ہیں تو ہم اس میں ٹوٹلی سب کچھ لے آتے ہیں, ایسا نہیں. اسراء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے جو بیت المقدس گئے, وہ یہ کیا ہے؟ اسراء, یہ زمین کی ہے سیر. اس کے بعد معراج ہے اوپر, ٹوٹل از ناٹ معراج, یہ ہے اسراء اور یہ ہے معراج. ٹھیک ہے, معراج کس سے؟ عین را جیم سے. عراج کہتے ہیں اوپر کو چڑھنا, عروج اسی سے ہے نا. تو معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ گئے. یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر سبحان اللہ اس زمانے میں تو نہیں تھا, لیکن آج کتنا کھڑا ہو گیا کہ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جسم اور روح کے ساتھ نہیں تھا بلکہ صرف روح کے ساتھ تھا. بعض نے کہنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا. ایسی بات نہیں, اس لیے کہ جب ہم یہ واقعہ انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو مشرکین مکہ کا ریئیکشن تھا اس واقعے کی طرف, وہ اتنا سیئر تھا اور اس کے اوپر انہوں نے ان کو تو ایک پوائنٹ مل گیا نا کہ چلو ایک اور بات مل گئی اس کو پروو کرنے کے لیے کہ یہ تو بس ایسے ہی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ صرف خواب ہوتا, مطلب میں آپ کو کہوں کہ میں رات کو خواب میں نا جنت میں پھر رہی تھی, تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم جھوٹی ہو, یہ ایسے نہیں ہو سکتا رائٹ. کیونکہ خواب میں آپ کہیں سے بھی جا سکتے ہیں, آپ کہیں میں خواب میں چاند پہ گئی تھی تو کون آپ کو ڈیزائر کرے گا؟ واٹس دا بگ ڈیل؟ بگ ڈیل ہی تب ہے جب میں کہوں کہ میں اس کے ساتھ اس جسم کے ساتھ مثلا چاند پہ گئی, تو تب آپ کہیں گے نہیں یہ تو جھوٹ ہے رائٹ. تو انہوں نے جھٹلایا کیوں, اتنا بڑا فساد کیوں کھڑا ہو گیا تھا وہاں سے, اتنا بڑی لڑائی اور جھگڑا اور باتیں کرنے کا ان کو موقع کیوں ملا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے ساتھ گئے ہیں ٹریول کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اور اسی لیے تو یہ موجزہ ہے, ورنہ موجزہ کیا چیز ہوتی؟ کیونکہ خواب دیکھنا تو کون سی بھی, آپ خواب دیکھتے ہیں, ہم رات کو پتہ نہیں خوابوں میں کدھر کدھر گھومتے رہتے ہیں, کیا اس کے اندر بات ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ کی پاک ہے وہ ذات, تعریف اس ذات کے لیے جو اپنے بندے کو رات میں لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ورنہ اگر خواب ہی ہوتا تو اس کے اندر اتنی بڑی اس کی کیا بات تھی, اس کا جس کا میریکل. ٹھیک ہے, تو اس لیے سبحان الذی کہا گیا. لیکن آج لوگوں کو اسی کے اندر تھوڑا پرابلم ہو گیا کہ جو ہے نا نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ہم ایسی باتیں کہیں گے تو غیر مسلم سوچیں گے, مطلب ہم اس کو کیسے پروو کر سکتے ہیں, ہم یہ بات ہمارے اوپر شاید کوئی حرف آ جائے. تو اس لیے اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے جو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی, جس کے گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. چلے آپ کو سیر کے لیے لے کر چلیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اتنے ان کے حالات اور ان کی یہ سب چیزیں دیکھ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے گزر رہا ہے, آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ چلیں آپ کو اللہ تعالیٰ سیر کرائیں اور آپ کو وہ نشانیاں دکھائیں. سبحان اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے ہیں. یس, انہ ہو السمیع البصیر, بے شک اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو یعنی اسراء کا ذکر قرآن میں کہا ہے, اگر آپ سے کوئی پوچھے تو سورۃ الاسراء میں, جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اور معراج کے بارے میں وہ اس کا ذکر اس سورت میں نہیں ہے, اس میں صرف کس کا؟ یہ تو زمین والی سیر کا. معراج کا ذکر کس میں؟ سورۃ النجم, اس کی ساتویں آیت سے لے کے اٹھارہویں آیت تک میں مذکور ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ماسبہ ہے. اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے, کب یہ ہوا تھا. ایک قول ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا. ایک قول یہ ہے کہ سن پانچ نبوت میں آیا. ایک قول یہ ہے کہ ستائیس رجب سن دس نبوت میں آیا. ایک قول یہ ہے کہ سیونٹینتھ رمضان کو آیا سن بارہ نبوت میں. ایک قول یہ ہے کہ محرم میں. اور ایک قول یہ ہے کہ سترہ ربیع الاول سن تیرہ نبوت میں. آپ نے دیکھا کتنے سارے قول ہیں, دیکھا آپ نے کہ کتنے سارے قول ہیں. اس کے باوجود ہم نے ستائیس رجب کو ایک رات ہم مناتے ہیں جس میں ہم سوچتے ہیں عبادت کرنی ہے, اور اس کے اندر معراج کے دن کا ہم نے روزہ رکھنا ہے اور ہم نے ایسے کرنا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ وہ تو ڈے ہی نہیں پتا, ڈیٹ ہی نہیں پتا کہ کون سی ہے. کیوں نہیں ڈیٹ پتا؟ صحابہ کرام کو تو اپنے اونٹوں کا بھی لینیج معلوم تھا اور ان کے بھی نام یاد تھے. کیا ایک ڈیٹ یاد رکھنا ہی مشکل تھا ان کے لیے؟ تاکہ جی, اس لیے کہ اس وقت میں اسلام میں ڈیٹ میٹر نہیں کرتی, واقعات میٹر کرتے ہیں. جہاں اسے سبق ہے وہ میٹر کرتا ہے. وہ ڈیٹس اس لیے یاد نہیں رکھا کرتے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ڈیٹ میں بھی آپ نے دیکھا نا کہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. اسی طرح یہ معراج کی ڈیٹ میں بھی کتنا زیادہ ڈفرنس ہے. جس کا مہینہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مہینے کتنے سارے لکھے ہیں, محرم لکھا ہوا ہے, ربیع الاول لکھا ہوا ہے, رجب لکھا ہوا ہے, تو یہ سارے رمضان لکھا ہوا ہے. چار تو مہینے آپ اس میں سے ڈیسائڈ کیسے کریں گے؟ نہیں ڈیسائڈ ہو سکتا. تو ڈیٹ کہاں سے آ گئی؟ پھر مہینہ ہی نہیں پتا. ہاں مگر یہ میجورٹی ان کا خیال ہے اسکالرس کا کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. اتنی پہلے کا نہیں ہے کہ جیسے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت کا نہیں, ہجرت سے ایک سال پہلے کا یہ واقعہ ہوا ہے. اوکے, تو اس سے یہ ہمیں ٹائمنگ پتا چل گئی کہ کیا ٹائمنگ ہے, اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ اسلام میں کون سی چیز اہمیت رکھتی ہے, ناٹ دا ڈیٹ. اسی لیے ڈیٹ کو منانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ڈیٹ چاہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈیٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی اور ڈیٹ ہو, اس کو منانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ جو واقعہ ہو. یہ بات کو ذہن میں رکھیں. ہم تو خیر 80 سال کے ہوتے اپنی بھی برتھ ڈیٹ مناتے رہتے, تو وہ پھر ہم اوروں کی بھی اسی طرح سوچیں کہ بس وہ ایک چیز کے سبق نہیں لیتے کہ ہم جو واقعہ ہے اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے, اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. تو اصل بات یہ ہے, کیونکہ جب قومیں جو ہے نا ان کا زوال ہوتا ہے تو یہی چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اصل بات یہ کہ ہم معراج کے سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس اتنے اہم بات سے کیا سیکھا ہم نے, وہ چیز اصل میٹر کرتی ہے. تو یہ ہو گیا کہ کب یہ واقعہ ہوا. اب یہ واقعے کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے, اب انہوں نے خلاصہ سا دے دیا کہ جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سو رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے. بعض میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو دونوں میں کیا کوئی کنٹرڈکشن ہے؟ نہیں, کنٹرڈکشن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی سو رہے تھے, وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر حرم آئے. اور حرم آئے اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور سینے مبارک کو دھویا گیا اور اس کے اندر ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پہلے بھی اس قسم کا واقعہ ایک دفعہ ہو چکا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, 4-5 سال کے تھے. اور اس واقعے میں ایک اگر آپ کو یاد ہو بات تو ایک بلیک اسپاٹ تھا جو انہوں نے نکالا, لیکن اب کی روایات میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اب کوئی بلیک اسپاٹ نہیں. سبحان اللہ, وہ نکال دیا گیا. 2 دفعہ زندگی میں شک صدر کا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, سینا چاک کیا گیا. اور یہ کیوں سینا چاک کیا گیا, کیا آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بالکل پریپریشن ہو رہی ہے نا. آپ نے آپ کے ہسپتال نے یہاں تک جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ لباس پہنایا جاتا ہے, پھر اس کو پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے, تو پھر اس کو لے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشن میں جانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اور ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا جو وہاں پہ ہیں, سبحان اللہ, اس کے لیے کیا دل چاہیے ہوگا. اور اس کے لیے پہلے دل کو کلین کیا گیا. تو ہر چیز کے لیے کوئی مقام پانے کے لیے نا کوئی انسان کو قابل بننا پڑتا ہے, تو تب وہ مقام ملتا. تو یہ اتنی بڑی شہر کے لیے قابل بنایا گیا. اچھا, اب پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے یہ سارا جب آپریشن کمپلیٹ ہو گیا تو اب براق لائی گئی ہے. اب براق کیسی ہے؟ براق کیا جانور ہے؟ یہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا, پونی سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک جانور تھا. اب اس کی تفصیل میں یہ آتا ہے کہ اپنا کھر یعنی اپنا خود وہاں رکھتا تھا اپنی نگاہ کے آخری مقام پہ, جہاں پہ اس کی نظر, ابھی ہماری نظر کہاں تھا, کون سی آسمان تک جب چلی جاتی ہے کہ وہ آسمان ہے, تو اس اینیمل کی نظر کہاں تک جاتی تھی, جہاں تک اس کی نظر ہوتی تھی وہاں تک اس کا ایک اسٹیپ ہوتا تھا. سبحان اللہ, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی اسپیڈ کیا ہوگی. اور یہ آپ یہ سوچیں کہ یہ براق کہاں سے آیا, کیا اینیمل ہے, کہاں رہتا ہوگا. ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر یعنی زین بھی کسی بھی تھی, اس کی لگام بھی تھی, تو جب جبرائیل علیہ السلام پکڑ کے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سٹیپ کرنے لگے, سوار ہونے لگے, تو وہ ایک دم بتکا شوخا ہو گیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ذرا ڈانٹ پلائی کہ کیا تم اس طرح سے کر رہے. یہ یاد رکھو کہ آج تک جتنے لوگ تم پہ سوار ہوئے ان میں سب سے زیادہ باعزت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج تم پہ سوار ہو رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اور بھی کوئی سوار ہوئے تھے اس جگہ، وہ کون تھے، یہ کن کے لیے لائی جاتی ہے براق کی سواری، یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ سبحان اللہ غیب کی باتیں ہیں. نہیں جنت میں کیسے، جنت میں تو کوئی چیزیں، جنت کے بارے میں تو یہ نا، جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گیا وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا. جنت تو اللہ نے انسان اور جنوں کے لیے بنائی ہے. براق کدھر ہے؟ وہی جو ہم نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں نا، اللہ کے غیب کے خزانوں کو سوائے اس کی اور کوئی نہیں جانتا. وہ کہاں ہوتی ہے، کیا ہے، کس کون اس کے اوپر سواریاں کرتا ہے، اللہ کے پاس اور کون کون سی سواریاں ہیں اس طرح کی جو لے کر کئی پیغمبروں کو جاتی ہے، اللہ عالم، اللہ عالم. نہیں کوئی فرشتہ نہیں آیا جس کے اوپر رائڈ کر کے گئے ہوں، ایک براق ایک اینیمل ہے. اچھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، آپ اس جانور پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کی مائیت میں یعنی کی کمپنی میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا. اب راستے میں یہ آتا ہے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے، اب جو آپ کو اس میں واقعات آئیں گے نا، وہ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری عقل میں نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے دکھائے اور جیسے چاہے دکھائے اور جس پہ چاہے ظاہر فرماتے، تو وہ میری اور آپ کی عقل سے یہ بیونڈ باتیں. دیکھیں آج میں، آپ اور میں یہ بات اگر کوئی کہے میں رات کو فلسطین گئی تھی اور واپس آئی، تو ہمارے لیے کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ان کے لیے اتنا بڑا اس لیے مسئلہ تھا کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مہینوں کا سفر جانا اور آنا کیسے ہو سکتا ہے، تو بہت بڑی بات ہے. ایسے ہی ہے جیسے آج میں کہوں کہ میں رات کو چاند پہ گئی تھی اور واپس بھی آ گئی، آپ سارے کہیں گے یہ جھوٹ ہے. اسی طرح ان کے لیے تھا چاند کے جانے کے برابر. تو اس کا مطلب وہاں پہ ایک پتھر تھا جس پہ پروفٹ اپنی سواریاں باندھا کرتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اور پروفٹ بھی یہاں پہ آتے تھے، بیت المقدس آتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، یہاں پہ اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. تو وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری، اس میں سوراخ ہو گیا اور وہاں پہ براق کو باندھ دیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ پہلے باندھو، شاباش، پہلے باندھو، پھر اللہ کا توکل کرو. یہ نہیں کہ براق ہی یہاں چھوڑو، یہ اللہ نے بھیجی ہے سواری تو کام آ جائے گی ہمارے جیسے ہو کیا، تو ہم اللہ پہ بھروسے ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، تو آپ نے پناہ چاہی حکم بھی نبی کی کہ اپنے بیٹوں کو لے کر. یہ نہیں کہا بس اللہ تم نے ہی مجھے بتانا ہے میں چلا جاتا ہوں، کون ڈرتا ہے کسی سے. ہم یہی کہتے نا، اتنے دلیر ہو جاتے ہیں، ایمان کی طاقت چاہیے بس، چلو جی دور بڑھو اندر. نہیں، اللہ نے یہی بھی کہا ہے کہ آپ اپنی عقل استعمال کر کے سبق پہلے وہ اختیار کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنی پوری محنت کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ نہیں کہ آگ میں کود جائیں ہم کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے بس اللہ نے بچانا ہے، وہی تو کہے گا نا اب میں چلا جاتا ہوں مشرک کیا کر لیں گے میرا، میں اللہ کا نام لینے والا ہوں اور میرے اندر جذبہ ایمانی ہے. نہیں، یہ نہیں چیز ہے. تو وہاں پہ باندھا اور پھر مسجد اقصا میں داخل ہوئے اور دو رکعت نماز پڑھی. سبحان اللہ، تحیات المسجد وہاں پہ بھی، چاہے آپ کسی مسجد میں وزٹ بھی کرنے کے لیے گئے، آپ فیصل مسجد جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے مسجد، تحیات المسجد ضروری ہے. اور اس نے انبیاء کی امامت فرمائی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بتایا بھی کہ وہ کیسے تھے، کیسا ان کا کیسے دکھتے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ بڑے تنومند، اسٹرانگ ہیں، بہت ٹال ہیں، ان کو بھی دیکھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ان سب کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. یہ ساری احادیث بھی آتی ہیں بخاری اور مسلم میں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے خود ہی کھڑے ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام نے آگے کیا کہ آپ امامت کریں گے ان سب کی. اور پیچھے کون ہے؟ 1,25,000 انبیاء. ہمیں یہی پتا ہے نا، 1,24,000 انبیاء آئے. اب آپ سوچیں گے وہ ویسے وہاں پہ کیسے فٹ آئے، کیا ہوا، اتنی اسپیس تھی، ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہیں انبیاء. یہ ساری باتیں نا اسپیس اور ٹائم کی ڈائمینشن سے بیونڈ باتیں ہو رہی ہیں. کیا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور اسی لیے آپ امام المرسلین کہلاتے ہیں، امام الانبیاء کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تین برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا. اب یہاں تک یہ بات ہو گئی. اچھا اب یہ دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا راستے میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھے، موسیٰ علیہ السلام تو کسی براق سے نہیں آئی، وہ وہاں پہ پہنچ گئے ایسے. ہاں اللہ، مطلب یہ یعنی آپ اس سے نہیں سوچیں کہ کس طرح سے یہ ہو گیا، وہ کیسے، وہ تو ابھی وہاں تھے تو وہ وہاں پہ کیسے. نہیں، اچھا ایک شراب کا تھا، دوسرا دودھ کا تھا، تیسرا شہد کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی ہے، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی، اور اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اللہ اکبر، یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوز کرنا تھا نا، وہ آپ کی امت کے لیے بھی تھا، اس کا افیکٹ آپ کی امت تک جائے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جائے گا. اب یہ ساری امامت کی بات ختم ہو گئی، اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان کی طرف جائے. اب اس سفر کو کیا کہیں گے؟ معراج. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. اور کیا اس کا کہاں پہ ذکر ہے قرآن کریم میں؟ معراج کا، سورۃ النجم. اور اسراء کا، سورۃ الاسراء. وہ تو آسان ہی ہے نا. اچھا جی، اب اس سے آپ کو تھوڑا سا اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ وہاں پہ کیا کیا، کوئی گپ شپ نہیں کی، نماز پڑھائی، نماز کی اہمیت دیکھی، اور ان کو بھی دیکھا وہ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا تک، آسمان دنیا کون سا ہے؟ یہ جو سب سے نیچے والا آسمان ہے، اور ساری جتنی سٹارز، جتنے ہم پلانٹس اور یہ سب ہماری آج تک ڈسکوریز ہوئی ہیں، جتنی گیلیکسیز، یہ سب آسمان دنیا کے نیچے والی چیزیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو ہم نے ان چراغوں سے مزین کیا. اوپر والے آسمانوں کو نہیں کہا، اس کا مطلب ہے جو اوپر کے آسمان ہے اس سے کتنے بیونڈ ہے. یہ جو ہم لائٹ ایئرز کا کہتے ہیں نا، کہ اتنے لائٹ ایئر دور، اتنے لائٹ ایئر دور، وہ ابھی یہ آسمان دنیا پہ ہم پھر رہے ہیں. سبحان اللہ، اس کے اوپر کیا کائنات ہوگی. یہ جو ابھی آپ کو کہتے ہیں اتنی دور فلاں ستارہ، اتنی دور، یہ تو بھئی یہی ہے، سمجھے؟ اللہ اکبر. تو آسمان دنیا تک لے جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. اب اس کی بھی تفصیل آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب وہاں پہ گئے تو آسمان کے داروغہ سے کہا کہ کھولو. اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل. انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا کیا ان کے لیے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں. پھر انہوں نے جا کے دروازہ کھولا. جیسے آپ ایک کنٹری کا بارڈر کراس کرتے ہیں تو آپ کی وہاں پہ ہوتی ہے نا چیکنگ کہ ویزا دکھاؤ، پاسپورٹ دکھاؤ، سب دکھاؤ. تو ہمارے سے تو اس لیے وہ ویزا پاسپورٹ ہے کہ ہم سے تو اگر وہ پوچھیں گے تو ہم تو جھوٹ بول دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ویزے اور پاسپورٹ سب کچھ ہے. تو وہ آسمان والے صرف ڈاکیومینٹس نہیں مانگ رہے، وہ صرف زبانی بات پہ اس لیے یقین کر رہے ہیں کہ فرشتے تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا. تو ان کا کہنا ہی کافی ہے کہ ہاں میں جبرائیل ہوں، تو بس ٹھیک ہے، اس کو اتھینٹک ہے، جبرائیل ہوں. تو ان کو اپنا پاسپورٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں میں ہوں. تو ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں پاسپورٹ اور آئی ڈی کی ضرورت پڑتی. تو سبحان اللہ، پھر جبرائیل علیہ السلام جب بتا رہے کہ میں جبرائیل ہوں اور ہاں مجھے بھیجا گیا اور میرے ساتھ یہ ہیں، تب کھولے گئے، کیونکہ وہ سچی ہیں. تو واقعی اگر انہوں نے کہا کہ بلایا گیا ہے تو پھر کھولا جائے. یہی چیز ہر آسمان کے، اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ آسمانوں کے اوپر سیکیورٹی ہے، اس کے گیٹس ہیں، اور ان سے کوئی فرشتہ بھی بیونڈ نہیں جا سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فرشتے، ان کے لیے یہ رکاوٹ نہیں ہے، رائٹ؟ اس سے بیونڈ وہ ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن آسمان کی کیا وہ، اللہ اکبر. ہم آج وہ سائنس کہتی ہے وہ دھواں ہے بس اور کچھ بھی نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. مسٹ بی سم تھنگ جس سے کہ اینجلز بھی آر پار ایسے نہیں ہو سکتے کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اپنی مرضیوں سے. نہیں، دروازے کھولے جاتے ہیں اور بند کیے جاتے ہیں، اور اجازت کے ساتھ ہوتا ہے، اور سب کی پوچھ پڑتال کے ساتھ ہوتا ہے. جب جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. ان کی بھی ایسے ایکسس نہیں کہ جب مرضی آئیں اور جائیں اور ایک بس کھلی چھٹی ملی گیا کہ بس، نہیں. سبحان اللہ، اللہ کا نظام کیسا ہے. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. اب یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے آسمان کے اوپر کس کو کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام سے. اور آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. مرحبا کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں نبی صالح کو اور بیٹے صالح بیٹے کو. انہوں نے بیٹا تھا کیونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں, سبحان اللہ. اور آپ کے دائیں ایک گروہ تھا, جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے, یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں. اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا, جب انہیں دیکھتے تو روتے تھے, یہ بدبختوں کی روحیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جہنمیوں کی روحیں تھیں. تو ظاہر ہے اولاد تو اولاد ہی ہے نا, چاہے وہ کتنے ہی پشتوں کے بعد آئے, لیکن آدم علیہ السلام کے سارے ہی بچے ہیں. جو ان کو غم ہے اپنی ایک اولاد کو دیکھ کے, تو اس کو دیکھ کے روتے ہیں اور ایک طرف کو دیکھ کے ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں. پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں پہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تھا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہیومنلی اگر اس سوچا جائے, اس کے ساتھ اتنی تیز فلائٹ جو اوپر تک گئی ہوگی اس جسم کے ساتھ, تو انسان کو کہتے ہیں اسپیس میں تو اس کے پرخت ہی ہو جائے. اس کے ساتھ تو انسان کیسے اس فیلڈ کے ساتھ وہ جا رہا ہو, اور پھر وہاں پہ کیا ہے؟ بالکل اسپیس ہے وہ, بالکل. تو وہ کیا تھا سارا کچھ؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے بھی سیر کرائے اور کیسے کرے. یہ تو ہماری ہے نا, یہ بیریئر ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ کیسے ہوا ہوگا. وہ سائنٹیفکلی دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں, ناٹ پاسبل. ایک انسان بغیر کسی سواری کے, کسی سواری کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے نا, ایسے جا رہے ہیں تو کیسے گئے؟ یہ غیب ہے نا. کہ وہاں پہ کس کو دیکھا؟ آپ نے اس میں دو خالہ زاد بھائیوں کو, یحییٰ بن زکریہ اور عیسیٰ بن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. دونوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ہر آسمان کے اوپر کوئی ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. جیسے کوئی وی آئی پی آتا ہے نا, تو اس کے لیے پروٹوکول کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو لوگ آتے ہیں تو ان کو جہاز تک لینے کے لیے وہ اس ملک کے کبھی صدر کبھی پرائم منسٹر جاتے ہیں ان کو لینے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو یہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے فرمایا تھا نا کہ انہیں آدھا حسن دیا گیا, اتنے خوبصورت تھے, سبحان اللہ. آپ نے انہیں بھی سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا, وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں پہ موسیٰ بن عمران سے ملاقات ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. ان سے کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا, اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی. اللہ اکبر. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا نا کہ کئی پروفٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک ہے فالوور, کئی پروفٹس ہیں چار ہیں, کئی پروفٹ کے ساتھ بارہ ہیں, کئی پروفٹ کے ساتھ لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیٹیاں, سبحان اللہ. تو ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. آپ سارے اٹھا کے اوپر دیکھے, دکھایا گیا تو اتنی زیادہ لوگ تھے. فرمایا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, بغیر حساب کتاب. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کریں گے, سبحان اللہ. اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. تو وہ رو رہے ہیں اس بات کے اوپر, رشک کر رہے ہیں نا کہ دیکھو میرے بعد آیا یہ جوان. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اس وقت کتنی ہوگی؟ 50-51 ہوگی نا, رائٹ. 40 پہ نبوت ملی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی تو ایج ابو 100 ہو کے فوت ہوئے تھے. تو انہوں نے فرمایا یہ تو یعنی لڑکا تھا یار, دیکھو اس کی امت کتنی آگے میری امت سے ہوگی. اس کے بعد ساتویں آسمان پر لے جایا گیا, وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگے سے یہ کہا تھا, مرحبا کہا تھا اور کہا تھا کہ وہی بات جو آدم علیہ السلام نے کہی تھی کہ مرحبا ہو صالح نبی اور صالح بیٹے کو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک سوال ہے جو آپ لوگوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی نبی ہے, کیا رینڈملی اسی طرح کوئی بھی نبی کہیں کھڑا کر دیا گیا یا اس میں کوئی حکمت ہوگی؟ آپ کا خیال ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ لیول کے لحاظ سے, اور اس کے بعد بعض لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا لیول تو پھر سب سے ہی نیچا تھا, وہ تو پہلے ہی آسمان پہ کھڑے تھے. دیکھیں یاد رکھیں کہ درجے کے لحاظ سے یہ نہیں ہے, درجے کے لحاظ سے نہیں ہے. وہ جو درجے ہیں نا وہ اللہ کے ہاں ہیں, کسی کی فضیلت کیا ہمارے لیے تو سارے درجے سب کے ہیں. سبحان اللہ, اس میں اتنی بڑی حکمتیں ہیں. آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ نکلے, سب سے پہلے تو کہ وہ باپ ہیں سب سارے انسانوں کے باپ, ٹھیک ہے. دوسرے کے وہ جنت سے نکالے گئے, زمین پہ آئے, واپس ان کو ایک دن جنت میں جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جنت میں ہیں, ایک مکہ, مکہ سے آپ کو نکالا جائے گا, پھر آپ واپس آئیں گے. سمبلائز کرتی ہیں ساری چیزیں, مماثلت ہے نا. وہ جنت سے نکلے, آپ دنیا کی جنت جو مکہ ہے وہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے, اور پھر آپ واپس آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام, یہ یاد رکھیں, عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے اپنے طور پہ تو سولی چڑھا دیا, یحییٰ علیہ السلام کو واقعی جنہوں نے قتل کر دیا اور ان کا سر بھی ٹرے میں رکھ کے پیش کیا گیا بادشاہ کے دربار میں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ سے پہلے نبیوں نے بھی بہت سختیاں جھیلی, بہت تکلیفیں, حتیٰ کہ یہاں تک بات آ گئی کہ انہوں نے نبیوں کو سولی پہ چڑھانے سے بھی گریز نہیں کیا. آپ کو تسلی دی گئی کہ ان کے حالات یاد کر لیں. پھر آئے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے حالات کیا تھے؟ اپنے ہی بھائیوں نے تکلیف, اپنے ہی بھائیوں نے دیکھو کیسے نقصان پہنچایا, اپنے ہی دشمن ہو گئے. یہ قریش مکہ کون ہے؟ اپنے, اپنوں سے ہی آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی. لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک دن ایسا تھا کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور شرمندہ ہوئے تھے اور انہوں نے معافی مانگی تھی. تو یہ بھی ایک دن ایسا ہوگا, اور واقعی ایسا ہوا تھا. پتہ ہے مکہ والے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم بھائی اور کریم کے بیٹے, ہم آپ سے مطلب بھلائی کا ہی وہ کرتے. اسی طرح کا جواب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پہ یہی کہا تھا کہ آج تم پہ کوئی الزام نہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, یہ یوسف علیہ السلام نے کہا. تو دن پلٹیں گے اسی طرح جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے پلٹے تھے. پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کو, ادریس علیہ السلام کو دیکھا, اور ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ورفعنا مکانا عالیا, ہم نے اس کو بلند کیا تھا ان کے مقام پہ, ان کی اس پہ بلند کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ورفعنا لك ذکرک, ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے. تو ان کے ساتھ بھی مماثلت ہو گئی. پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کو دیکھا تھا, ان کو لوگوں نے ٹھکرایا تھا, کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا, یاد ہے نا کہ جب لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہوئے تھے تو پیچھے, اور اس کے بعد پھر ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جلتے تھے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ انہوں نے اپنی امت سے, بہت زیادہ اپنے لوگوں سے بہت تکلیف اٹھائی تھی, بہت زیادہ تکلیف اٹھائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ ستائے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ فرماتے تھے کہ یقیناً مجھ سے زیادہ موسیٰ ستائے گئے, مگر انہوں نے صبر کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہو گیا, اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو یعنی سمجھ لیں باپ ہیں انبیاء کے, انبیاء کے باپ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے دو ہی خلیل بنائے, ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت قریبی دوست, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا تھا کہ وہ اپنی پشت بیت المامور سے لگائے ہوئے تھے. معمور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بہت آباد گھر ہو. تو اپنی پشت جو ہے نا بیت المامور سے انہوں نے لگائی ہوئی تھی. اچھا اب یہ بتائیں کہ ان کو بیت المامور کے ساتھ کیوں جگہ ملی؟ ایک تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے ساتویں آسمان پہ بیت المامور ہے, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کا کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، حتیٰ کہ اگر بیت المعمور کو نیچے ڈراپ کیا جائے نا تو وہ سیدھا لینڈ کرے گا اس کعبے پہ، اتنا بالکل اوپر ہے ایسے. یہ تو واللہ عالم، کیونکہ اس کے بارے میں صرف ایک روایت آتی ہے جو یہاں پہ موجود ہے، اس کے علاوہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا بیت المعمور کے بارے میں. اچھا اب کیوں ابراہیم علیہ السلام کیوں؟ انہوں نے کعبہ بنایا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جو اعمال آپ دنیا میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے مطابق آپ کو وہاں پہ سزا یا جزا دے گا نا. دیکھیں آپ جو سزائیں ہیں وہ بھی انہی کے مطابق ہے نا، جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا، جیسا عمل دنیا میں اس کی جزا بھی ویسی. انہوں نے دنیا میں کعبہ بنایا، اللہ نے ان کو اس کعبے کے پاس رکھ دیا. سبحان اللہ. اب بیت المعمور کے بارے میں جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ بیان ہے کہ جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. اب وہ وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور طواف کون کر رہے ہیں؟ ایوری ڈے 70,000 فرشتے. ایوری ڈے 70,000 کا مطلب کیا؟ 10 دن میں 7,00,000 ہو گئے اور 30 دن میں 21,00,000 فرشتے ہوں گے جو وہاں کا طواف کر رہے ہیں. کروڑوں فرشتے، اور جن کی کبھی آج تک باری نہیں آئی، جب سے دنیا بنی ہے کبھی دوبارہ ایک فرشتے کی باری نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ کے آپ فرشتوں کا اور اس کی مخلوق کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ کوئی بیونڈ ہے، ہماری تو عقل سے بھی بیونڈ ہے، ہم کہاں اندازہ کر سکتے ہیں تو اس کے کتنے فرشتے ہیں. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اب سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا ایک بات اور، جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وہ اس کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ سب کو کس کا سلام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. اور انہوں نے کہا تھا کہ ان سے کہہ دیں، اپنی امت کو ایک پیغام دے دیں، ایک میسج ہے ان کی طرف سے ہم سب کے لیے. اور انہوں نے یہ میسج دیا ہے آپ سب کو کہ جنت جو ہے نا اس کی مٹی بہت سفید ہے، لیکن وہاں پہ کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے. تو اب آپ اپنی امت کو یہ کہہ دیں کہ وہاں پہ اپنے لیے درخت لگائیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کے وہاں کے لیے درخت لگائیں اپنے لیے جنت. یہ میسج آج آپ کو پہنچ گیا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا میسج. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یعنی ہر کلمے سے وہاں پہ ایک درخت لگے گا. تو اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ہیں، وہاں پہ ہے ساتویں آسمان کے سدرۃ المنتہا. اچھا اب بعض روایات میں، کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں اس لیے میں آپ کو بتا دوں، بعض روایات میں آتا ہے کہ چھٹے آسمان پہ، بعض میں آتا ہے کہ ساتویں آسمان پہ. تو اس میں کیا کوئی تضاد ہے؟ تضاد کوئی نہیں ہے. اصل میں سدرۃ المنتہا اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جو یعنی شاخیں ہیں وہ تو ساتویں آسمان تک، اس کی جو سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ چھٹے آسمان سے ہوتا ہے، اور اس کی سبحان اللہ اس کی برانچیز ساتویں آسمان پہ بھی پھیلی. اللہ کو. اور سدرا کس کو کہتے ہیں؟ بیری کو. ٹھیک ہے، بیری کو کہتے ہیں. اور منتہا انتہا کے لیے، جو اینڈ پہ ہو، انتہا پہ ہو. تو یہ ایک درخت، اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی جو درخت ہے نا وہ سمبلائز کس کو کرتے ہیں؟ جب بھی آپ کسی پیس فل یا اس طرح کوئی آرگنائزیشن وغیرہ میں اپنے لوگوں پہ درخت ٹائپ لگایا ہوتا ہے، اور بڑا کوئی سرینٹی اور بڑی مطلب اچھی اس کو سمبلائز کرتے ہیں نا، تو اللہ کے وہاں پہ بھی دیکھو درخت ہے، اور وہ کیسا درخت ہے سبحان اللہ کہ اس کی شاخیں دور دور تک، عرب میں یہ درخت ہوتا تھا بیری کا، جس کا سایہ بہت دور تک ہوتا تھا، کیونکہ یہ بہت پھیلاؤ والا درخت ہوتا ہے. اور وہ کیسا درخت ہے؟ پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، یعنی ہاتھی کے کان کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کتنے بڑے اس کے پتے ہیں، اور پھل بڑے کنڈوں یا چھلیوں جیسے ہیں، یعنی یہ کہا گیا کہ ایسے جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں اس طرح سے اس کا پھل ہے. تو اس کا مطلب اس کے اوپر پھل بھی لگا ہوا ہے اور اس کے بڑے بڑے پتے بھی. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور یہ اس کا ذکر پھر سورۃ النجم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 27 پارے میں ہے سورۃ النجم میں. اگر ہم یہاں سے پڑھیں علامہ شدید القوا کے جس نے ان کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام. اچھا یہاں سے پڑھ لیتی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور البتہ تحقیق اس نے اس کو دیکھا ایک دوسری دفعہ, عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس کس کو دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں سیکنڈ ٹائم دیکھا. فرسٹ ٹائم کب دیکھا تھا؟ جب پہلی وحی آئی تھی اس کے بعد دیکھا تھا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے نا, تو آپ دیکھا کہ اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام یعنی ہیں کہ ان کے پر کھلے ہیں اور چھوسا پا رہے ہیں, اور اندر یعنی جس کو کہتے ہیں ہیرے جواہرات موتی یاقوت ان کے پروں کے اندر ہے, اور جو جھاڑ رہے ہیں ان کے پروں سے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت مخلوق ہوں گے. یہ ایسے عام سی بات نہیں ہے, مطلب جیولز ہیں ان کے پورے ونگز کے اوپر 600 پر, اور جیولز جھڑ رہے ہیں جیسے کوئی پرندے وغیرہ پر پھڑپڑائے تو آپ نے دیکھا ویسے سے ان کے بال سے یا وہ چھوٹے چھوٹے پیدل سے جھڑتے ہیں تو وہ جیولز جھڑ رہے ہیں ان سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ ریشمی گلے ان کے اوپر ہیں, جیسے سلک کے کوئی لباس بھی ہے شاید کہ وہ ریشمی لباس ہے ان کے اوپر. اور فرمایا تو پیر جو تھے فرماتے ہیں کہ ایسے تھے جیسے موتی ہوتے ہیں پرلز کی طرح سے, جیسے گرینری کے اوپر بارش کے قطرے ہوں اس طرح سے ان کے پیر تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی خشیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ٹاٹ کا بوسیدہ, ٹاٹ ہوتا ہے نا یعنی ریگ سمجھے بوسیدہ, اس طرح سے بالکل دب جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. حالانکہ اتنے ہیوج ہیں کہ سبحان اللہ 600 پر ہیں جن کے, اور جو ان کا مقام دیکھیں ان کا مرتبہ دیکھیں اور ان کی بیوٹی دیکھیں کہ کتنے خوبصورت ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے باوجود دیکھیں اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب وہاں تک وحی آتی, کیونکہ سدرہ وہ جگہ ہے وہ پوائنٹ ہے کہ اس سے بیونڈ کوئی آگے نہیں جا سکتا, نہ کوئی فرشتہ نہ جبرائیل علیہ السلام. ہمیں یہاں سے ہی پتہ چلے گا, ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا بس یہیں تک حد ہے ان کی. کوئی چیز اوپر سے بھی آتی ہے تو یہاں تک آتی ہے, اور یہاں سے پھر سارے فرشتوں میں جو بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات. اگر دنیا سے کوئی چیز اوپر چڑھتی ہے, نیک اعمال ہیں یا روحیں ہیں یا کچھ ہے, بس وہ یہیں تک ہے, اس سے آگے نہیں, اس سے بیونڈ نہیں کوئی جا سکتا. وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک بارڈر لائن, ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے, یہاں تک سدرۃ المنتہا تک. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ سوچیں کہ اس وقت دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں, اب ایک سمجھ لیں نوری رسول اور ایک بشری رسول, وہ نور سے بنے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور یہ ہیں انسان, وہ بھی فرشتوں میں ٹاپ پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ٹاپ پہ, ان کی ملاقات ہو رہی ہے. اسی کو یہاں پہ کہا گیا نا علامہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى, کہ وہ کھڑا ہو گیا, زور آور ہے وہ, ہوا بالافق الاعلی, اور وہ افق اعلی پہ تھا. ثم دنا فتدلا, پھر وہ اتر آیا نیچے کو, اور فکان قاب قوسین او ادنا, پھر اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا دو کمانوں کا, یہاں اس سے بھی قریب. فاوحى الى عبده ما اوحى, پھر وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی کی. اور میں کذب الفؤاد ما رآ, جو دل نے دیکھا وہ سچ تھا, وہ ویسے ہی تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس کے اندر کوئی بھی بات اپنے طور پہ نہیں تھی جو دل نے ایڈ کی. اور پھر آگے وہی آیات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا, اندہا جنت الماوا, اس کے قریب ہی, اس کے ساتھ ہی جنت الماوا ہے سدرۃ المنتہا کے ساتھ. تو اگر انسان تھوڑا سا, ہماری خیر امیجنیشن میں کیا آ سکتا ہے, مگر تھوڑا سا اگر انسان سوچے تو سدرۃ المنتہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جنت الماوا, جنت اس کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ جب شخص سدرۃ ما یغشا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہاں پہ دیکھا جس کو قرآن بیان کرتا ہے, جب چھا رہا تھا وہاں پہ جو چھا رہا تھا وہ کیا تھا کچھ پتہ نہیں, اس کو ورڈ ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہم, ہیومن لینگویج میں پاسبل نہیں ہے کہ اس سین کو بیان کیا جا سکے. کچھ کلر تھے جو چھا رہے تھے جا رہے تھے, مگر ہماری کلر اسپیکٹرم بھی ایک لمیٹڈ سا ہے نا, جس میں کوئی ریڈ یلو گرین بلو یہ کلر ہے, وہ کیا کلر تھے جو اس سے پتا چلتا ہے؟ سدرا کوئی سیگمنٹ کا درخت نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کیا سینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے, اس میں کلر آ جا رہے تھے, مطلب کلر کہنا بھی ایک, مطلب میں اس کو تو اپنی اجازت کرتی, کیونکہ یہ جو ہمارے سامنے بتایا گیا کہ بس چھا رہا تھا وہاں پہ, چھا رہا تھا تو وہ پوسیبل ہی نہیں کہ کسی کو بتایا جا سکے. وہ کتنی امیزنگ چیز ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا وہاں پہ ایکسپیرینس کیا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لقد رأى من آیات ربه الکبرى, ان کو وہاں پہ کیا دکھائیں گے, اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی تھی وہاں پہ. تو ہم یہاں تک کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ نماز کے بعد ہم آگے تھوڑا سا ہی رہ گیا, پھر انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو میں بتا رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں ایسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی خوشیت کی بات آتی ہے تو وہ اس طرح بالکل سکڑ جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کو جتنا پہچانتا ہے نا, دیکھو اتنا ہی زیادہ اسے ڈرتا ہے, اور جو جتنا اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا اتنا ہی وہ ناڈر ہوتا ہے, کہتا کچھ نہیں ہوتا. جبرائیل علیہ السلام اتنے اونچے مقام پہ پہنچ کے بھی اگر وہ ایسی طاعت کی بسیدہ طاعت کی طرح ہو جاتے ہیں تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے اندر کتنی زیادہ ہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیکھا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس درخت کے اوپر سونے کے پتنگے چھا گئے تھے. اب جیسے سمجھ لیں کہ پتنگے کہہ لیں, کیڑے چھوٹے بٹر فلائی کہہ لیں, تچیاں کہہ لیں, جو بھی آپ کی ذہن میں سمجھ آتا ہے, سونے کے وہ پتنگے چھا رہے تھے اس کے اوپر, چدرا کے اوپر, اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. وہ واللہ عالم کی کیا چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہم بیان نہیں کر سکتے, بس وہ اس کا بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ یہ اکشر سے براتا مائی اکشا بس. اور اس سے وہ سدرا تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. اللہ اکبر, کہ وہ جو کلر آ اور جا رہے ہیں کیا اپنی ناقص, اس کے اندر میں آپ کو رائے تو میں کچھ بھی نہیں دے سکتی اس میں, مگر صرف یہ کہنا چاہتی ہوں دنیا میں دیکھیں کوئی وی آئی پی یا کہیں جاتے ہیں نا تو وہ فائر ورکس کرتے ہیں اور ڈفرینٹ, ہم اپنی جیسی چیزیں ہی کرتے ہیں, ظاہر ہے ہمارے سے چھوٹی سی لمیٹڈ وہ ہیں تو فائر ورکس کر کے دکھاتے ہیں, کوئی کلر کوئی کس طرح سے پھینکتے ہیں کیا کرتے ہیں, تو وہ انسانوں کی نا اللہ کے ہاں جب وہ وہاں پہ گئے ہیں تو ایک چھا رہا ہے, کیا چھا رہا ہے, وہ کیا کلر آئے اور گئے, واللہ عالم. بالکل بالکل ان کے استقبال کے لیے تھا. ہاں جی بالکل ان کے استقبال کے لیے تھا. تھوڑی سی خاموشی کی, پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے جایا گیا جب بار جلے جلال ہو کے. اچھا اب اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے آگے یا جبرائیل علیہ السلام؟ ابھی تک تو ہم جتنا بات پڑھ رہے ہیں یہ سن رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں, دروازے کھلوا رہے ہیں, آگے بتا رہے ہیں یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں, یہ ہیں, مطلب ہر جگہ پہ, اور پھر وہاں پہ ہائٹ پہ پورے جا کے پھر انہوں نے اپنی اصلی صورت میں آ گئے. لیکن اس کے بعد والا جو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, وہ واحد کے سیگے میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اوپر چڑھایا گیا. تو اگر واحد کے سیگے میں فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اب آگے نہیں گئے, اور وہیں تک جبرائیل علیہ السلام کی انتہا تھی. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس سے آگے کوئی بھی چیز نہیں جاتی. اب اس سے آگے کیا ہوا کوئی ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حتیٰ کہ مجھے قلموں کے چلنے کی آواز آنے لگی. قلم ہے نا, قلم کے چلنے کی آواز آنے لگی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہمیں جیسے یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا, 50,000 سال پہلے زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے قلم پیدا فرمایا تھا, اور قلموں سے کہا تھا کہ جو بھی تقدیر ہے وہ لکھ دو قیامت تک کے لیے, جو کچھ بھی ہونے والا ہے. تو قلم چل پڑے تھے اور ساری تقدیر لکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قلموں کے آسن ہے, ہو سکتا ہے کیا وہ لکھ رہے ہیں تقدیر اور کوئی چیز کوئی اور بات, یا اللہ تعالیٰ نے کوئی کوئی اللہ کے اذن میں کوئی چیز ہو کہ کوئی چینج کسی چیز میں لانی ہو, اللہ عالم وہ کیا لکھ رہے ہیں, مگر قلموں کے لکھنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں صرف یہ پتا چلتا ہے جو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اور آپ کے اس کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. جو یہاں پہ دیا گیا نا تم دنا فتد اللہ فکان قوب قوسین او ادنا, یہ سورۃ النجم میں. مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک حدیث سناتا ہے مسلم میں بھی وہ حدیث ہے, کہ یہ جو بات ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہ وہ اتنے قریب ہوئے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کے آگے کیا ہوا, کیا بات چیت ہوئی. صرف ہمیں جتنا پتا ہے نا وہ یہ اتنا ہے, اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ وحی فرمائی, اوہا الی عبدی ما اوہا, اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی. یہ بس بات ہمیں پتا چلتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگیا تھا. مگر کیا تھا اندر, کیا کنورسیشن ہوئی, کیا بات ہوئی, کیا چیز, کچھ بھی نہیں معلوم. ہاں اتنی ضرور بات ہے کہ بعض لوگ اس میں اختلاف رکھتے ہیں, بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ باندھا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. لیکن حضرت مسروق جو تھے, جو حضرت عائشہ سے یہ روایت لے رہے ہیں, تو وہ فرمانے لگے کہ لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں پہ تو لکھا ہوا نا فتیانا قاب قوسین او ادنا, کہ پھر وہ اتنے قریب ہو گئے جتنے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے, میں نے سب سے پہلے یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی, میں نہیں پوچھی تھی سب سے پہلے, اور آپ نے فرمایا تھا یہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو. اور نہیں بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتائی نا باتیں, نہیں نہیں اس میں نہیں. تو ہمیں یہ تو بات معلوم ہو گئی کہ وہاں پہ یہ ملی 5 نمازیں, اس کے علاوہ اور بھی گفٹ ملے تھے, اور وہ گفٹ کیا تھے. اب دیکھیں کوئی آتا ہے نا تو اس کو ہم کچھ دے دلا کے بھیجتے ہیں, تو وہاں پہ کیا گفٹ ملے, گفٹ کیا ملے, ایک تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو یہ پڑھ لے گا تو یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی, اس کو کفایت کریں گی. کس چیز سے, مطلب یہ اوپن ہینڈیڈ چھوڑ دیا گیا, کس چیز سے, مطلب اب آپ جو بھی چیز سوچ لیں اس کے لیے کافی ہے, یعنی شیطان سے بچنے کے لیے بھی کافی ہیں, پھر آپ عقلوں میں شماروں اس کے لیے بھی کافی ہیں, پھر اگر آپ تہجد کے لیے نہیں ہو سکتے تو چلو اس کے لیے بھی کافی ہو جائیں گی آپ کے لیے. یعنی یہ 2 آیات کی اتنی فضیلت ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ملی تھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان 2 آیات کی اتنی فضیلت ہے جس طریقے اور قرآن میں کسی بھی آیات کی نہیں ہے, اس لیے کہ باقی آیات جبرائیل علیہ السلام لے کے اترے تھے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کتنی بڑی اہمیت ان آیات کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے خزانوں میں سے دی گئی ہیں, سبحان اللہ. تو ایک یہ, نمبر 2 آپ کو نمازوں کا میں نے بتا دیا. نمبر 3 ایک بہت پیاری بات ہے جو دی گئی اور مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے, اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت میں اگر کوئی شرک نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. جو آپ کی امت میں شرک نہیں کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرتے ہیں. یہ 3 کتنی بڑی بات ہے نا, 3 گفٹ آپ کو یہ ملے, اور یہ تیسری کتنی بڑی بات ہے, صرف نہیں جو کرے گا, اللہ کا وعدہ, اللہ نے وعدہ کر دیا, اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. تو بعض جگہ پہ جیسے آتا ہے کہ اس کی میں نے تحقیق کی تھی کہ اتحیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے, اتحیات للہ نصرہ. تو لیکن یہ تحقیق کرنے سے یہ پتا چلا کہ نہیں, یہ موضوع حدیث کا فیبریکیٹڈ ہے, یہ حدیث تک ہی نہیں. تو اچھا اب یہ یہاں تک اللہ تعالیٰ سے جو بھی بات ہوئی. اچھا ایک میں آپ کو بات کہنے لگی تھی کہ آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا, کہ اس کے اوپر اختلاف ہے نا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لا تدرک الابصار, اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی, یعنی یہ دنیا کی آنکھیں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی. تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, یہ تو ہو نہیں سکتا. کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اپنا دیدار فرمائیں گے جنتیوں کو, تو وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایکسٹرا پاور دیں گے نا, وہ یہ جسم کے ساتھ تھوڑی ان آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تو کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھ لو, اگر یہ برداشت کر سکتا ہے تو تم میرا دیدار کر سکو. اور وہ پہاڑ ایک اللہ کی تجلی سے, ایک ریز سے اس کا کیا حال ہو گیا کہ وہ جل گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ابو ذر نے پوچھا تھا, مسلم کی روایت ہے کہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تو دور تھا, میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا. اور اس کے بارے میں پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہ نور کیا تھا, اللہ تعالیٰ کے آگے حجاب ہے, نور کا حجاب ہے, 70,000 پردے ہیں نور کے. اب ہم جو حجاب لیتے ہیں یہ تو کور کر دیتا ہے نا, اندھیرا کر دیتا ہے, وہ ہے ہی نور, حجاب ہی نور ہے اور ایک بھی اس میں سے حجاب اٹھ جائے تو اس کی نگاہ جہاں تک پہنچے گی ان سب چیزوں کو وہ جلا دے گی. تو کوئی تاب نہیں لا سکتا اس کے نور کی. اور یہ تو یہ پردے ہیں ابھی اس کے آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں, مگر جو کنورسیشن ہوئی ہے, جو بات چیت ہوئی, جو اور کچھ چیز وہاں پہ جو بھی مکالمہ ہوا وہ بالکل پرائیویٹ ہے. ایک حبیب کی اپنے رب سے ملاقات, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی لیونگ بینگ کی آج تک کوئی ریچ نہیں. کین یو امیجن کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑان کے ان کی کہاں تک وہ پہنچے. نو لیونگ بینگ. آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں, اگر وہ اس پوائنٹ سے آگے نہیں جا سکے تو اور کس کی ہوگی. کوئی لیونگ بینگ نہیں ہے وہاں, صرف قلموں کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ کتنی میسمرائزنگ بات انسان کو لگتی ہے کہ وہ کیا جگہ ہوگی اور وہ کیا ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہوگی. بس یہ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نمازوں کا تحفہ لے کر آئے, 50 نمازوں کا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے. اب دیکھیں آ رہے ہیں وہ, تو ظاہر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے بھی گزرے ہوں گے, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے. تو فرمایا 50 نمازوں کا. اچھا اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے بھی تو گزرے, انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کا بہت یعنی تجربہ تھا, ان کو پتا تھا کہ میری امت سے یہ پورا نہیں ہو سکا, اور ان کو پتا تھا کہ جب میں طور پہ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سے کلام کیا تھا تو مجھے 10 کمینڈمنٹس دی تھی. یہاں پہ آپ ملاقات کرنے گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ملا ہوگا, تو آپ کو آپ کے رب نے کس بات کا حکم دیا, اس لیے تو پوچھا نا. اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ویسے بھی, اس لیے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کیسی ہے. تو ان کی تو پوری زندگی خود ایسی ہے, وہ کہاں کہیں گے کہ نہیں 50 کو کم کرا لو. وہ تو خود سبمٹ کرنے والے ہیں اللہ کے ہر حکم پہ, ہے نا. یہ اور ان کو تجربہ بھی نہیں ہے کسی امت کا, ہے نا, امت کا ان کو ایسا تجربہ نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ کتنا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا, تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جا کے ان سے کم کرائیں. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی, اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تقدیر کا سوال کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا, اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک نبی نے بات کہی ہے, لیکن نا وہ پھر ان سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ, ان کا کیا مشورہ ہے, وہ خود سے نہیں. وہ اب جب انہوں نے بھی کہا کہ ہاں اگر آپ چاہیں تو ان سے بھی ایک یعنی ایک لے لی رضامندی لے لی, کہ اب بڑے فرشتے نے بھی کہہ دیا, نبی نے بھی کہہ دیا ہے اور وہ بھی کلیم اللہ ہے, تو اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. چنانچہ آپ واپس ہوئے, اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا, آپ نے بتلایا تو انہوں نے پھر تفتیش کے سوال کا مشورہ دیا. یوں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی, یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی. اس کے بعد آپ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تفتیش کا سوال کا مشورہ دیا اور کہا میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا لیکن وہ اس کی ادائیگی سے بھی کافر رہے اور اسے چھوڑ دیا. 2 نمازیں تھیں, ان سے وہ بھی نہیں پڑھی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے, میں اسی پر راضی ہوں اور سرے تسلیم خم کرتا ہوں. اور پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے, وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں, میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں نے 5 ہی فرض کرنی ہے, نا یہی نا, میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی, پھر اللہ تعالیٰ نے 50 کیوں کری, بیک اینڈ فورتھ لانے لے جانے کا کیا ضرورت ہے. دیکھیں اگر 5 ہی آپ کو کہہ دی جاتی نا, آپ کو وہ خبر نہ ہوتی. جب بتایا 50 کر کے میرے رب نے کام کی ہے, تو اللہ تیری کتنی رحمت ہے ہمارے لیے, کہ تیری کتنی شفقت ہے کہ تو نے پھر بھی ہمارا یہ سوچا کہ ان سے پوری نہیں ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر شفقت فرمائی. دیکھو میں اتنی بھی کر سکتا تھا, یہ آپ کو سمجھایا ہے, میں اتنی بھی کر سکتا تھا اور اتنی بھی رکھ سکتا تھا, لیکن بالکل آسانی کی کہ یہ جو ہے نا یہ بندوں کے لیے مشقت نہ ہو نا, تو کرنی اللہ نے پانچ ہی, مگر آپ کو ریئلائز کرانا تھا, دیکھو اگر اللہ پچاس کر دیتا تو تم کیا کرتے, اگر اللہ پچاس کر دیتا تو سوچے آپ, اس کا مطلب ہم سارا دن تو نمازیں پڑھتے رہتے. جن لوگوں کے لیے پانچ, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے پانچ پڑھنی مشکل ہو جاتی, تو پچاس کہاں سے لوگ پڑھتے بتائیں خود. اور ہر پھر تو اس کا مطلب ہر گھنٹے میں ایک ایک نماز, بلکہ چوبیس گھنٹوں میں بھی ہر ہاف این آور پہ ایک نماز ہوتی, ہر ہاف این آور پہ نماز پڑھنا سوچیے ہمارا کیا حال ہوتا, کون لوگ نماز یہ پڑھتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اجر بھی دینا تھا نا پچاس کے برابر, تو پہلے پچاس کی فرمایا, پانچ پڑھ لو گے نا پچاس کا اجر دوں گا. پھر بھی ہم نکموں کو دیکھے, ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. سب سے زیادہ کوتاہی نا نماز میں, اب رمضان آئے گا کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے, روزے پھر بھی رکھ لیتے, لیکن نماز پڑھنی کتنی مشکل شیطان نے کر دی. اور یہ وہ فریضہ ہے جس کو ایک طرف فریضہ ہے, وہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلا کے یہ تحفہ دیا, اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے کیا ہو کہ جیسے اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے, حج فرض ہو گیا, زکات فرض ہوگی, تو نماز فرض ہو گئی, یہ کہلوا نہیں دیا, آؤ میرے پاس تو میں یہاں پہ تمہیں یہ تحفہ دوں. اسی لیے حدیث ہے نا, مومن کی معراج نماز, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یہ پڑھ کے نا تو سمجھ نہیں آتی تھی کیا مطلب ہے. اب یہ سوچے, اچھا مومن جو ہے نا اس کو ویسے تو معراج نہیں مل سکتی, لیکن نماز اس کی معراج ہے, تو اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا, تو وہ نماز پڑھ لی. سبحان اللہ, تو اللہ نے وہ اپنی ملاقات کا ذریعہ بنا دیا. اور دیکھو فرما دیا, پانچ پڑھو گے میں نے پچاس کے برابر ثواب تمہارے لیے دے دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر دیکھے, دل پہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی وہ ہے نا قبضہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس سے راضی کر دیا کہ نہیں اب نہیں آپ جائیں گے. اگر پانچ پہلے ہی پانچ کر دی جاتی پھر تھوڑی پچاس کے برابر ثواب دینا تھا. سبحان اللہ. پھر اسی رات کو پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے. اچھا یہاں پہ تو یہاں تک بات ہے نا, لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کیا, جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کیسے دکھائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو تھی اس کے جو مٹی تھی وہ مسک تھی, خوشبو وہ تھی اس کی مٹی ایسی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی, اور جہنم کیسے دکھائی گئی کہ وہاں پہ بھی ان کی سزائیں دکھائی گئیں کئی لوگوں کی, جیسے یتیم کا مال کھانے والے کی, زناکار کی, اسی طرح اور غیبت کرنے والے کی, اسی طرح دجال کو بھی دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا جنت کے اندر خیمے بھی دکھایا گیا, موتی کا خیمہ ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں, اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ جنت میں جا کے دیکھ لیا, جنت میں تو قیامت کے دن ہی جایا جائے گا اور جو داخل ہوگا تو ایک رہنے کے لیے تو نہیں, وہ ان کو مشاہدہ کرایا گیا نا, دکھایا گیا, اللہ تعالیٰ چاہے تو کیسے بھی دکھا دے وہ اللہ عالم مطلب. لیکن وہ موتی کا خیمہ بھی دیکھ لیا, زمین دیکھ لی کیسی ہے, کیسی اس کی فیل ہے, اسی طرح جہنم بھی دکھائی گئی. تو جہنم کا مطلب تھوڑی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, معاذ اللہ کوئی اندر داخل ہو کے تھوڑی دیکھی, وہ بھی تو دور سے ہی دیکھی نا, تو اسی طرح جہنم بھی دیکھ لی, جنت بھی دیکھ لی ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جہنم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا. اور پھر آتا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک جو داروغا گیٹ کیپر ہے جہنم کا, اس سے ملاقات کی. تو اس سے ملاقات کا وہاں ذکر نہیں آتا جہاں پہ کہ یہ جہنم کا مشاہدہ کیا, الگ سے اس سے ملاقات کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کا داروغا ہے مالک, آپ اس کو سلام کریں. اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے, انہوں نے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ سارے فرشتے مجھے دیکھ کے اتنے خوش ہوئے, مسکرائے, تو یہ کیوں نہیں مسکرائے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے جہنم کے اوپر یہ داروغا بنے, اللہ نے جہنم کو پیدا کیا, یہ کبھی نہیں مسکرائے, کیونکہ جو جہنم کے عذاب دیکھ کے کبھی نہیں مسکرائے. آج ہمیں امید تھی کہ آج شاید آپ کو دیکھتے یہ مسکرا دیتے, اگر آج بھی نہیں مسکرایا نا تو یہ کبھی نہیں مسکرائیں گے. اس سے اندازہ کریں کہ جہنم کیسی ہے کہ اس کے اوپر رہنے والا تو کبھی ہنسی نہیں سکتا, کبھی مسکرا تک نہیں سکتا, جو جہنم کے عذابوں کو ایسے دن اور رات دیکھ رہا. حالانکہ ان کے لیے جہنم نہیں ہے, انہوں نے تھوڑی, وہ تو اس کے صرف ایک محافظ فرشتے ہیں, لیکن ان کی کیا حالت ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اترے ہیں, واپس آئے ہیں, اور واپسی کے اوپر نہیں کوئی بتایا گیا کہ آپ کی ملاقات پھر اوروں سے ہوئی, پیغمبروں سے ہوئی, یہ کچھ نہیں بتایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ان پیغمبروں کو صرف وہاں پہ اس آسمان پہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیٹ کرنے کے لیے صرف وہاں پہ یعنی ان کو پریزنٹ کیا ہو, ادر وائز وہ ویسے نہیں کہ وہ وہیں پہ رہتے ہیں یا وہیں پہ وہ کیا کر رہے ہیں. جیسے کئی لوگوں کے دماغوں میں سوال آتا ہے وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, تو وہ نہیں ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیٹ کرنے کے لیے تھے, صرف ان کو ویلکم کرنے کے لیے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے ہیں تو پھر بیت المقدس آئے ہیں, پھر براق پہ بیٹھے ہیں, سمجھ آئی, تو پھر واپس آئے ہیں, اور اس واپسی کے اندر ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ ڈفرینٹ احادیث میں آتا ہے ہیئر اینڈ دیئر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بھی دیکھا, جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو اتنی پیاری کہاں سے آ رہی ہے, تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی جو مشاقہ تھی ہیئر ڈریسر, اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی قدر دانی فرمائی, ایسا ایمان ہو تو کیا ہی بات ہے. کہ جب وہ مشاقہ جو تھی, آپ کو اس واقعے کا میں نے کئی دفعہ سنایا ہوا نا, کہ وہ ہیئر ڈریسر تھی, فرعون کی بیٹی کی ہیئر ڈریسر تھی, تو جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ, تو تب اس نے کہا تھا کہ کون تمہارا مطلب ہے کہ میرا باپ, بس وہی تو ہے نا خدا. اس نے کہا نہیں, میں سوچتی تھی اللہ کو اگر ہمارے جیسے ہوں تو ڈر جائے کہیں کہ نہیں نہیں میں تو ایسی کر رہی تھی, یا میں تو ہاں ہاں تمہارے باپ کا ہی کہہ رہی تھی. کہا نہیں, وہ اللہ جو تیرے باپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. تو اس نے کہا پھر لڑکی نے کہ میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں, کہا تم بتا دو, ایسے ویسے کسی کو نہیں, باپ کون ہے, فرعون ہے فرعون, اور یہ کون ہے, ایک چھوٹی سی باندھی ہے. دیکھیں ایمان کی سبحان اللہ کیا بات ہے, میرا تو مطلب عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ ان کے ایمان کیسے تھے, اور میں اپنے ایمان کو چیک کرتی ہوں پھر کہ یا اللہ ہم اس ایمان کے ساتھ کیسے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے, کیسے کھڑے ہوں گے اس ایمان کو لے کے. ہم ڈر رہے ہیں کہ ہائی میرا حجاب نہ کوئی دیکھ لے اور وہ ان کو مار دیا تھا, حجاب والی ان کو تو مجھے نہ کوئی مار دے, میری جاب نہ چلی, یہ کس طرح کی ایمان ہے. اور پھر جب فرعون نے کہا کہ اپنے بچوں سمیت کہ اس کو دیگ کے اندر ڈال دیا, جب کھولتے ہوئے تیل کی ایک ایک بچے کو اس کے سامنے ماں کے سامنے ڈالا جا رہا ہے, خود سوچے بچوں کی چیزیں, اور جب وہ دودھ پیتے بچے کو چھاتی سے لگایا ہوا اور اس کو چھیننے لگے تو تب ماں کی ایک دم جان ایسے ہوئی ہے, تب وہ بچہ یا بچی جو بھی وہ بولا ہے ماں آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے, یہ کچھ نہیں. تو اس ماں کے سامنے اس بچے کو جب دیگ میں ڈال دیا گیا, فرعون نے پھر پوچھا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ بس یہ ہے کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اور میری بچیوں کو ایک جگہ پہ دفن کر دینا. اس نے کہا ہاں یہ خواہش پوری کر دی جائے گی, اور ماں دیکھ رہی ہے پہلے بچوں کو ڈالا گیا, اس نے نہیں بولا یہ کلمہ منہ سے کہ اچھا اب میں تیرے اوپر فرعون ایمان لے آتی ہوں. جب اس نے فرعون نے پوچھا تھا کہ تو کیا کسی اور کو رب مانتی ہے, جبکہ رب تو میں ہوں, انا ربکم الاعلا, میں ہوں رب, تو کسی اور کو رب مانتی ہے, تو اس عورت کی دلیری دیکھی کہ اس نے کہا کہ ہاں میں تو اس رب کو مانتی. اللہ اکبر. تو وہ اس کو جب ڈالا گیا تھا تو ان کو ایک جگہ پہ دفن کیا گیا, اور سبحان اللہ میرے رب نے ان کی یعنی اس بات کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک ہمارے لیے ایمان افروز ایک بات بنا دیا کہ قیامت تک لوگ اپنے ایمان کو اس بات سے تازہ کرتے رہیں کہ دیکھو ایک وہ بھی عورت گزری تھی, عورت تھی اور سامنے اولاد تھی, اور دیکھو کیسے اس نے صرف ایک توحید کی خاطر یہ بھی گوارا کر دیا کہ بچے جل جائیں, میں توحید نہیں چھوڑوں گی. یہ کلمہ اتنی بڑی چیز ہے, معمولی بات نہیں, ہم نے تو ایسے ہی سمجھا ہوا کہ کچھ بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو ایسی کری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا تھا, تو آج یہ حدیث میں ہے. دیکھو قیامت تک لوگ جب تک حدیث پڑھتے رہیں گے اس کی بات کو پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ کتنی میرے رب کی قدردانی ہے. دیکھو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قافلوں کو بھی دیکھا, تین قافلوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگ رہی تھی تو ایک قافلے سے آپ نے مٹکے سے پانی بھی پیا, اور پھر ایک قافلے میں دیکھا کہ کسی کا اونٹ گم گیا ہوا اور اپنا اونٹ ڈھونڈتا پھر رہا ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے حرم میں سوئے ہوئے تھے, صبح اٹھے ہیں, تو اب کیا پریشانی ہے؟ یہ نہیں کہ میں لوگوں کو بڑائی اپنی بتاؤں, دیکھو میں وہاں سے ہو گیا. اب پریشانی کیا ہے کہ ہائے اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اب ان کو بتاؤ, جب میں ان کو بتاؤں گا انہوں نے تو کیا طوفان مچانا ہے, یہ تو پہلے میرے پیچھے پڑے ہیں, یہ کیا طوفان مچائیں گے. تو اسی پریشانی میں بیٹھے ہیں, غم میں بیٹھے ہیں, یہ بہت رنجیدہ ہو کے بیٹھے ہیں کعبے کے ساتھ ٹیپ لگا کے. تو ابو جہل گزرا, اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس سوچ میں ہوں تنگ کے طور پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا کیا ہوا؟ اس نے فرمایا کہ میں پچھلی رات نا یہاں سے حرم سے بیت المقدس تک گیا ہوں اور واپس. اس نے کہا پھر واپس بھی تم آ گئے؟ اس نے کہا کہ اچھا وہ اب اس کے اندر کہ یہ نہ ہو یہ اس بات سے مکر جائے. اس نے کہا یہ تو میرے ہاتھ بڑا اچھا پوائنٹ آ گیا. اس نے کہا اچھا یہ بات میں قریش کے اور لوگوں کو بلاتا ہوں, ان کے سامنے کہوں گی یہ بات؟ میں ہاں میں کہوں گا. اس نے کہا لوگوں جلدی جلدی آؤ. سارے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. اس نے کہا حیا یا معاشر بنی کعب بن لوئی, بھاگ کے آؤ جلدی جلدی آؤ. لوگ جمع ہو گئے کیونکہ بڑا سردار تھا. اچھا اس کیا کہنے لگا کہ اچھا جو تم نے مجھ سے ابھی وعدہ کیا تھا نا کہ تم کہو گے, وہ ذرا ان کے سامنے بھی کہو بات. اس کو یقین نہیں تھا کہ کیسے کہہ سکتے. ان کے سامنے بھی بیان کرنا بھی بات. اسی کی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھائی تھی, تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ذرہ رسانی میں شدت آ گئی. کسی نے تالیاں بجائیں اور کسی نے تعجب و انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے. اب حال یہ ہو گیا بعض لوگ تو تالیاں بجانے لگے طنز میں, بعض لوگوں نے اپنا سر پہ ایسے ہاتھ رکھا کہ اس کا کیا کریں, بعض کچھ کہنے لگے. کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی. انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے. سبحان اللہ, لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی زیادہ دور کی بات کی, اس سے بھی بڑی بات ہے جس کی میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں, یعنی وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. جب میں وہ بات مان لیتا ہوں تو یہ کون سی ایسی بات ہے جس میں انکار کروں؟ اس پر آپ کا لقب جو تھا وہ صدیق پڑ گیا. آپ نے سب سے پہلے آپ نے دیکھیں کتنی بڑی بات تھی اس وقت مان جانا کہ ہاں اگر تم کہتے ہو کہ انہوں نے یہ بات اگر واقعی انہوں نے کہی ہے تو میں سچا مانتا. پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا. اچھا اب کیا ہوا, وہ جو سارے لوگ جمع ہوئے رہتے جب ان کا صدیق وہاں پہ نہیں تھے, وہ تو اپنے گھر میں نا, عبد اللہ وسلم تو ابھی اٹھے ہیں, ابھی تھوڑی ان سے ملے ہیں, وہ اپنے گھر میں, ان کو بھاگ کے کسی نے جا کے بتا دیا. لیکن اب سرپسند لوگ تو ہوتے ہیں نا, ذرا ایسی کوئی بات مل جائے تو فوراً آگ لگانے کو آگے سے آگے. تو انہوں نے جا کے ان کو بتا دیا, انہوں نے یہ جواب دیا. آپ یہ جو لوگ کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک مجمع جمع ہے, ان میں سے ایک آدمی جو تھا نا وہ بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی گئے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا نہ تھا اور نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی. آپ خود سوچے نا, ایک رات آپ کہیں گئے ہیں رات میں وزٹ کر کے آ رہے ہیں, آپ کو ہر ایک تو نہیں چیز یاد ہوگی اس کے کتنے دروازے ہیں, کتنی کھڑکیاں, کہاں سے انٹرنس ہے, کیسے. دیکھیں آپ گئے وہاں پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی پھر آ گیا تھا, کچھ تھوڑی اکثر میمورائز کر لیا تھا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, اتنے پریشان ہو گئے میں کیسے بتاؤں ان کو. اب یہ کہتے اب وہ کھڑے ہیں نا, پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں آپ ہو کے آئے ہیں بتائیں. تو لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے. اب یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر بیت المقدس میرے سامنے عقیل بن ابو طالب کے گھر کے سامنے سے ابھرا, ایسے جیسے سامنے آ گیا اور ان کے گھر کے اوپر جیسے آ گیا. یہ عقیل بن ابو طالب کون تھے؟ ابو طالب کے گھر ان کے بیٹے ہیں. ابو طالب کا گھر جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریز ہوئے, وہ سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں, بتاؤ یہ کہاں تھا, یہ کدھر تھی ڈائریکشن, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتائی سامنے جو ہے, اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے, بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا. اب وہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی بات تو انہوں نے صحیح کی ہے. انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا. آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد, قافلے کے احوال, اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دے دی, اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسا ہی ہوا. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں راستے کے اندر کس طرح سے قافلہ آ رہا ہے, میں نے وہ دیکھا آ رہا تھا. تو ابو جہل نے فوراً کہا کہ اچھا کون سی جگہ پہ دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, انہوں نے کہا پھر تو وہ پہنچنے والا ہوگا اس کے مطابق. ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ خبر آ گئی کہ مکہ میں وہ قافلہ انٹر ہو گیا. تو وہ یہ لوگ بھاگے گئے اور جا کے ان سے پوچھا کہ بھائی اس طرح آپ کا اونٹ کھو گیا تھا, آپ اس کو ڈھونڈ رہے تھے یا مٹکے سے پانی پیا گیا یا کچھ, یا یہ اتنے اتنے اونٹ ہے, سب چیزیں ایگزیکٹ ہوئی تھی. تب انہوں نے لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی جادو ہی ہے. یہ اس طرح سے اسراء کی صبح جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اب آپ یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اب یہ رات ہے, یہ صبح ہو گئی ہے, جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے. سبحان اللہ, ابھی نمازیں فرض ہوئی ہیں نا, یہ رات میں گئے تھے اور واپس آئے ہیں, اور اگلے دن ہی جبرائیل علیہ السلام سکھانے کے لیے آ گئے کہ کیا کیا ٹائمنگ ہیں, کس طرح سے نمازیں پڑھی جائیں گی. پہلے دن اول وقت سے نمازیں پڑھائیں, سیکنڈ ڈے لاسٹ ٹائمنگ پڑھائیں. مطلب ہے کہ فجر کا اول وقت یہ ہے اور جو اینڈ والا ٹائم ہے اگلے دن آ کے اس پہ پڑھائیں. پہلے دن اس پہ پڑھائیں گی پہلے وقت میں, سیکنڈ ڈے آخری وقت میں, تاکہ پتا چل جائے اس کے درمیان کا جتنا ٹائم ہے وہ اس نماز کا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے نماز صرف دو رکعت صبح اور دو رکعت شام ہوتی. اس کے بعد ہر نماز کی رکعتیں بھی پتا چل گئی, ٹائمنگ بھی پتا چل گئے, کیسے سب پڑھنی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے سکھلائے, اس سے اندازہ کریں. اور یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور یہ ساری سیر کر کے آ گئے ہیں, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بستر تب بھی گرم تھا اور کنڈی ہل رہی تھی. یعنی ٹائمنگ ڈائمینشن, یہ ٹائم جو ہے نا, اسپیس اور ٹائم, یہ صرف ہماری اس دنیا کی وہ ہے. وہاں پہ ٹائم اتنی دیر کے لیے گئے, اتنی جگہ کی سیر کی, جنت دیکھی, جہنم دیکھی, بات چیت ہوئی, اتنے آسمانوں پہ گئے, کتنا ڈسٹینس کر کے, لیکن دنیا میں ٹائم رک گیا تھا. وہ ٹائم کوئی اور ڈائمینشن کی, واللہ اعلم, ہم نہیں اس کے بارے میں کچھ جان سکتے. اللہ کے بھید اللہ ہی جانے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ پڑھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. درود شریف لگائیں انشاءاللہ. اللہم صلی